السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة. صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات. أما بعد، برادران اسلام اور خواتین اسلام، آپ حضرات بہت خوش نصیب ہیں کہ ماشاءاللہ بہت ہی قابل علماء کرام آپ کو یہاں میسر ہیں. اور ابھی آپ نے قرآن پاک سنا، بچے کا کتنا اچھا پڑھتا ہے اور وہ یہیں کا فارغ ہے. ہمارے یہاں ایسی چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. انسٹیٹیوٹس جو ہوتے ہیں حافظ بنانے کے، عالم بنانے کے، مفتی بنانے کے، یہ انسٹیٹیوٹس انسانیت سازی کی فیکٹری ہیں، انسانیت بنانے کی فیکٹری ہوتے ہیں. اور کسی بھی ملک میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی شہر میں اسلام کو اسٹیبلش کرنے، مسلمانوں کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. اور ظاہر ہے کہ کوئی چیز بغیر اجتماعی محنت کے نہیں ہو سکتی، اس لیے سب کو اجتماعی محنت کرنی پڑتی ہے، سب کو حصہ لینا پڑتا ہے. جس کو اللہ نے جو حیثیت دی ہے، جس کو مال دیا ہے وہ مال لگائے، جس کو علم دیا ہے وہ علم لگائے، جس کو اور صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں وہ اور صلاحیتیں لگائے. تو اس طریقے سے ہم اپنے مسلمانوں کی جو ضرورتیں ہیں، جو ہماری گویا سوشل سروسز ہیں، عمومی ہیں، اجتماعی ہیں، عوامی ہیں، خواص کے ہیں، یہ سب پورا کر سکیں گے. یہ سب کے سب ہمارے ڈیمانڈ ہیں بحیثیت مسلمان ہونے کی. جب ہم مسلمان ہیں تو پھر مسلمان ہونے کے ساتھ مسلمان کو نماز پڑھنا پڑتا ہے، اس کے لیے جگہ چاہیے. ہم مسلمان ہیں تو شادی شدہ ہوں گے، بچے ہوں گے ہم کو، چونکہ ہمیں اسلام میں یہی تعلیم دی گئی، روحانیت نہیں ہے. بغیر بیوی بچوں والی زندگی اسلام پسند نہیں کرتا. لا روحانیت ہے پھر اسلام. پہلے زمانے کے مذہب والوں میں یہ تاثر تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نزدیکی چاہیے اور اللہ کی بادشاہت میں عزت کا مقام چاہیے تو دنیا کے مزوں کو اور دنیا سے انجوائے کرنے کو اور بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، تبھی جا کے کوئی آدمی سچا روحانیت والا بن سکتا ہے. اس لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں پہلے لوگوں نے دی، یہ سمجھ کے کہ یہ شاید اللہ کے نزدیک کریں گے. راتوں کو سوتے نہیں تھے، بیوی بچوں سے الگ رہتے تھے، بیویوں کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، بچے ہی نہیں ہونے دیے، کھانے پینے میں تنگی کرتے تھے، کھڑے رہتے تھے، ایک پیر پہ کھڑے رہتے تھے، پہاڑوں میں رہتے تھے، پانی پہ کھڑے رہتے، پانی میں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے. اپنے آپ کو جتنا عذاب میں ڈالے اتنا اللہ کے پاس بندہ مقرب ہوتا ہے، یہ سمجھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، مذہب اس لیے نہیں آتا. اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ لا روحانیت ہے پھر اسلام، اسلام میں روحانیت نہیں ہے. بیوی ہے، بچے ہیں، گھر ہوگا، وار ہوگا، مکان، دکان، کاروبار، بزنس، اور یہ سب چیزیں اس لیے بھی ضروری ہیں کہ ان سب یہ سب چیزیں نہیں ہوں گے تو ان کا دین جو ہے، ان کے مسئلے وہ کہاں اپلائی کریں گے آپ؟ جب بچے ہی نہیں ہوں گے تو بچوں سے متعلق جو احکام شریعت ہے وہ کہاں لاگو کریں گے؟ جب بیوی نہیں ہوگی تو بیوی کے جو مسائل ہیں، بیوی ہونے کے جو رائٹس اور حقوق ہیں اور احکام ہیں وہ کہاں لاگو کریں گے آپ؟ جب شوہر نہیں ہوگا تو شوہر کے کہاں لاگو کریں گے؟ جب اولاد نہیں ہوگی تو ماں باپ نہیں بنیں گے، جب ماں باپ نہیں ہوں گے تو کہاں لاگو کریں گے ماں باپ والا دین؟ ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے خرچے، یہ سب کچھ بھی اپلائی نہیں کر سکتے. تو ہمارے دین کو ہماری دنیا کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور ہماری دنیا کو کامیاب بنانے کے لیے دین کو جوڑا گیا ہے اور ہماری آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے دین کو جوڑا گیا، اس طرح سے کہ دنیا بھی خراب نہ ہو، آخرت بھی خراب نہ ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، یہ دونوں کے ساتھ ہمارا جوڑ. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہماری دنیا کو بھی خوشگوار بنائیں گی. آپ کی بعثت رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقوں سے ہمارے گھر ہٹیں گے تو دنیاوی اعتبار سے ہم آسودہ نہیں رہیں گے، خوش نہیں رہیں گے. وہ دیا ہی گیا ہے خوش رکھنے کے لیے، آرام کے لیے، راحت کے لیے، کہ جتنے دن تم دنیا میں جیو مزے سے رہو، آرام سے رہ سکو، دل کو تسلی ہو، دل کو راحت ہو. کسی کی اولاد اگر اس کے منشے کے مطابق تربیت پالے، ادب ہو اس میں، تمیز ہو، بات کو سننے والی ہو، خدمت کا جذبہ اس میں ہو، احترام ہو، کس قدر راحت ہوتی ہے ان ماں باپ کو، ان پیرنٹس کو. دین کے مطابق تربیت ہوتی ہے تو ماں باپ کا دل خوشی سے باغ باغ ہوتا ہے، راحت رہتی ہے کہ صاحب ایسی اولاد عطا فرمائے، سہولت پہنچتی ہے ان سے. اور اگر دینی تعلیم و تربیت نہیں ہوئی ان کی تو عذاب بن جاتے ہیں، ہڈک بن جاتے ہیں، اپنی ہی اولاد ہے لیکن اپنے لیے مصیبت ہے. اچھا آواز نہیں آ رہی کیا وہاں عورتوں میں؟ اچھا اچھا اس کو اور تھوڑا ادھر کر لو، دیکھ کے ہمارے سر پہ نہیں گرے. اس لیے دین کے ہماری زندگی کے سب شعبوں میں دین ہے، ہماری ذات میں، ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ، ہمارے بچوں میں دین ہے، یعنی ہماری بزنس میں دین ہے، ہمارے کاروبار میں دین ہے، سب چیزوں میں دین ہے. دین میں کچھ کام ہے اس کے بعد آپ کو چھٹی ہے، ایسا نہیں ہوتا. جمعہ کو جمعہ آپ پریئر کر لیجئے، اس کے بعد بس آپ فری ہیں جو چاہیں کریں، یا دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ فری ہیں جو چاہیں کریں. رمضان المبارک کا مہینہ آئے، روزہ رکھ لیجئے، اس کے بعد آپ فری ہیں جو چاہیں کریں. دین ایسا نہیں ہے، کسی بھی سیکنڈ میں آدمی دین سے خالی نہیں رہ سکتا. دین میں سب سے بڑی بنیاد ایمان کی ہے. ایمان کسی وقت آدمی ایمان سے خالی رہ سکتا ہے کیا؟ ایک ہفتے کے لیے، ایک دن کے لیے، اس کا ویکیشن ہے کوئی؟ ایمان کے ساتھ شروع ہوتا ہے آدمی، ایمان کے ساتھ مرتا ہے. جیسے دل دھڑکتا ہے، دھڑکنے کے ساتھ شروع ہے اور دھڑکنے کے ختم ہونے پر موت ہے، نان اسٹاپ. ایمان کے لیے کوئی معافی نہیں ہوتی. جب ایمان کے لیے نہیں معافی ہوتی تو ایمانی زندگی کے لیے بھی معافی نہیں ہوتی. اس میں گیپ نہیں آتا تو اس میں بھی نہیں آتا. ایمان والا جب بزنس میں جائے، کاروبار میں جائے، جاب پہ جائے تو اس کو ایمان والا رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. ایمان والا رہنا ہے تو جو ایمانی زندگی ہے، جب وہ جاب میں جائے گا تو ایمانی زندگی کے ساتھ رہنا ہوگا. اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمان پہلے مسلمان، بعد میں سب کچھ. بعد میں وہ بزنس مین ہے، بعد میں وہ جاب کرنے والا ہے، بعد میں وہ ڈاکٹر ہے، سیکنڈری ہے جی، بعد میں وہ انجینئر ہے، بعد میں وہ باپ ہے، بعد میں وہ شوہر ہے، بعد میں وہ بھائی ہے، بعد میں وہ اولاد ہے، بعد میں وہ بیوی. پہلے مسلمان، مسلمان پہلے مسلمان ہے. اس کے اندر ہر چیز میں اسلام پہلے ہے. کہیں رہے، امریکہ میں ہو، افریقہ میں ہو، انڈیا میں ہو، چائنا میں ہو، رشیا میں ہو، جاپان میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، کہیں بھی ہو، اور کوئی ہو، مرد ہو، عورت ہو، مالدار ہو، غریب ہو، اسٹوڈنٹ ہو، نہ ہو، امپلائر ہو، نہ ہو، کچھ کسی کنڈیشن میں بھی ہو، مسلمان تو پہلے مسلمان ہے. یہ ہمیں سیکھنا ہے. جہاں ہوں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو اسی لیے مختلف شعبے ہیں زندگی کے، ان مختلف شعبوں سے متعلق مذاکرہ کیا جاتا ہے. کیونکہ مذاکرہ کرنے سے، کہنے سننے سے، اگرچہ کہ ہمیں بات پہلے سے معلوم ہو، آدمی کو فائدہ ہوتا ہے، جذبہ بنتا ہے. بلکہ مذاکرہ ہوتا ہی اس بات کا، ریمائنڈنگ ہوتی اس بات کی جو آپ کو پہلے سے معلوم ہوتی ہے. شادی کی دعوت ہے، فنکشن کی دعوت ہے، اس کے بعد میں ریمائنڈر آتا ہے، اپنے اپنے فونوں میں ریمائنڈر ہوتا ہے، اپنے لیپ ٹاپ میں ریمائنڈر ہوتا ہے. تو ریمائنڈر کسی نئی بات کا نہیں ہوتا، جو پہلے سے ڈیسائڈ ہے اس کا ہی ہوتا ہے. تو وذکر، یاد دلاؤ، ریمائنڈ کرو. فإن الذکر ينفع المؤمنین، ایمان والوں کو یاد دلانا فائدہ دے گا. تو جو ہم جانتے ہیں اسی بات کا مذاکرہ کرنا ہوتا ہے، اس کو سننا، اس کا سنانا، اس کی اہمیت جتانا، جاننا، سوچنا، فکر کرنا، اس بارے میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں وہ بار بار سننا، غور و فکر کرنا، نہیں تو انسان بھولتا ہے، ضروری ضروری سی ضروری بات بھی بھول جاتا ہے. انسان میں بھول اللہ نے رکھی ہے، بہت سے فائدوں کے لیے رکھی ہے، مگر جو چیز بہت سے فائدوں کی ہوتی ہے اس کے کچھ اثرات بھی ہوتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں. تو اصل بھول اگر نہ ہوتی تو ہم تو مر جاتے ہیں، زندگی بھی مر جاتے ہیں. غم لگ گیا اما بابا کے مرنے کا، اگر بھول نہ ہوتی تو کسی کام کے نہ رہتے. جان سے غم آ جاتا ہے، مال سے غم آ جاتا ہے، جاب سے غم آ جاتا ہے، پڑوسیوں سے غم آ جاتا ہے، دوستوں سے غم آ جاتا ہے، تکلیف سے غم آ جاتا ہے. اگر بھولنا نہ ہوتا آدمی کو تب تو بڑی مصیبت تھی آدمی کی، زندہ ہی نہیں رہ سکتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رکھا ہے، لیکن جب وہ صفت ہے تو وہ صفت بعض اچھی چیزوں کو بھی بھلاتی ہے، ہماری دینی ذمہ داریوں کو بھی بھلا دیتی ہے، ہمارے دین کو بھلا دیتی ہے، سنتوں کو بھلا دیتی ہے، فرائض کو بھلا دیتی ہے. تو اس کے واسطے یہ ریمائنڈنگ ہوتی ہے کہ بھائی دیکھو یہ چیز نہیں بھولنا، بھولنا اچھی بات ہے لیکن یہ نہیں بھولنا ہے. ہمارے یہاں کتاب ہے مفید الطالبین، بچوں کے واسطے پڑھاتے ہیں، اس کا سب سے پہلا جملہ یہی ہے، اول الناس اول الناس، جو آدمیوں میں پہلا ہے وہ بھولنے میں بھی پہلا ہے، جو انسانوں میں پہلا ہے وہ بھولنے میں بھی پہلا ہے. بھول بھی اسی سے پہلی مرتبہ ہوئی، یعنی کہ بعد میں بھول پیدا ہوئی انسان میں نہیں. جو ہمارا پہلا آدمی ہے وہ کون ہے؟ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام. قرآن پاک میں ونسی آدم، آدم بھول گئے. حضور نے فرمایا کہ نسی آدم فنسی ذریته، آدم بھولے ہیں تو ان کی اولاد بھی بھولتی ہے. ہم سب اولاد آدم ہیں تو بھولتے ہیں، اور ایسی ایسی جگہ بھولے ہیں آدم علیہ السلام جس کی حد میں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے وادی نعمان میں، وادی نعمان سعودیہ میں عرفات کے قریب میں ایک وادی ہے، وہاں آدم علیہ السلام کی پیٹ سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو ظاہر فرمایا. حدیث شریف میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور قرآن پاک میں بھی ہے. آخری عالت اسی وقت ہوا تھا یا اس سے پہلے ہوا تھا، یہ دونوں قول ہیں، اور قرآن پاک میں ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، بنی آدم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا، من ظہورہم ہے نا، من ظہورہم ذریتہم و اشہدہم، ان کی پیٹوں سے نکالا پھر ان کو گواہ بنایا. تو آدم علیہ السلام کے صلب سے پورے انسانوں کو نکالا جو قیامت تک پیدا ہونے والے تھے. یا ربی من ہاؤلائی، آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ پروردگار یہ کون ہے؟ یعنی کہ ہاؤلائی اولاد، یہ تمہاری اولاد ہے. وہ پریشان ہو گیا، اللہ اتنے ہونے والے ہیں مجھے، نواسے نواسیاں، پوترے پوتریاں، پڑ پوتے سب پوتے، چلنے والا یہ سلسلہ نہ بے حساب ہے. تو وجعلہ بین عینیہم وبیصا، یہ بالکل مثل ذر تھے، چھوٹی چونٹی جو ہوتی ہے ویسے تھے یہ پورے. ایک ہوتی ہے چونٹی اور ایک ہوتی ہے ذر، وہ خوشبو والی ایک چونٹی ہوتی ہے، وہ چونٹی کا بھی ون فورتھ ہوتی ہے وہ عام چونٹی کا، ویسے تھے سارے. لیکن ان کی آنکھوں کے بیچ میں ایک نور تھا، اس نور سے وہ پہچانے جاتے تھے. اللہ تو جس کو چاہے پہچانے والے، اللہ تو بڑی قدرت والے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے جو تھے وہ سب پہچانے جاتے تھے، حتیٰ کہ اس میں غریب کون ہے، امیر کون ہے، خوبصورت کون ہے، بدصورت کون ہے، اچھا کون ہے، برا کون ہے، یہ تک پہچانا جاتا تھا. خیر وہ حدیث بہت لمبی ہے، کیونکہ جو موضوع ہے اپنا وہ دوسرا ہے، میں ادھر آ جاؤں گا. یہ حدیث جلدی سے سنا، اس کا خلاصہ سنا دے کے اس میں ایک بات پیش آ گئی. بہت سی باتوں میں سے ایک بات یہ آئی کہ انبیاء کو بھی انہوں نے دیکھا، اس میں اسپیشلی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے انور جو ہے نا ذرا اسپیشل نظر آیا. تو پوچھا یہ کون ہے؟ کہ ابن کا یوسف، تمہارا بیٹا یوسف ہے، یہ بہت خوبصورت تھے، بہت ہی خوبصورت ترین آدمی تھے. پوری دنیا میں جو حسن بانٹا گیا ہے، آدھا یوسف علیہ السلام کے پاس تھا، آدھا انسانوں کو دوسروں کو دیا گیا ہے، جس میں عورتیں بھی شامل ہیں. اب اندازہ فرمائیے، کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا تھا، کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے ان کو دیکھنے والوں نے ہاتھ کاٹ لیے. ادھر یوسف کو دیکھ رہے تھے، ادھر سے پھل کاٹ رہے تھے، تو دھیان ہی نہیں رہا کہ پھل کاٹنا ہے کہ ہاتھ کاٹنا ہے، سب کے ہاتھوں سے خون ٹپکنے لگے. جی وہ سنتا، اس لیے آدم علیہ السلام نے دیکھا، یہ کون ہے؟ کہنے گے یہ تمہارا بیٹا یوسف ہے. پھر داؤد علیہ السلام نظر آئے, پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ تمہارے بیٹے داؤد ہیں, لیکن یہ بھی نبی ہونے والے ہیں. یوسف بھی نبی, یوسف کی نبوت تو بہت اسپیشل ہے کیونکہ وہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہے, یعنی خود بھی نبی, ان کے ابا بھی نبی, ان کے دادا بھی نبی, پردادا بھی نبی. یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم, ہر ایک نبی ہے. داؤد علیہ السلام کو دیکھا تو داؤد علیہ السلام کا بھی نور خاص تھا, یہ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ داؤد ہے. تو پتہ نہیں کیا ہوا ان کو, اچانک دل میں مہربانی بچے پر آئی ہو, ہادہ ابن کا داؤد, یعنی کہ اس کی عمر کتنی ہے؟ تو کہنے کہ اس کی عمر 60 سال ہے. 60 سال ہی رہے گا یہ دنیا میں, یعنی کہ میری عمر کتنی ہے؟ یعنی کہ تمہاری عمر 1000 سال ہے. آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی. فرمایا کہ اللہ نے ایسا کر دیجئے کہ میری عمر میں سے 40 اس کو کم از کم دے کے 100 تو کرو. فرمایا ٹھیک ہے, 40 تم کو دے دیں گے, 40 اس کو دے دیں گے تمہاری عمر میں سے. جب آدم علیہ السلام کی 960 سال کی عمر ہوئی اس دنیا میں, 40 سال باقی رہ گئے تھے, تو اسرائیل علیہ السلام آ گئے, یہ چلنا ہے اپنے. تو کہنے لگے کہ میرے تو ابھی 1000 میں 40 باقی ہیں, میری عمر 1000 بتائی گئی. تو کہنے لگے کہ تم نے 40 داؤد کو دے دیے تھے. کہنے لگے کہ میں نے کب دیے تھے؟ میں نے نہیں دیے. یہ حضور سنا رہے ہیں حدیث شریف, مشکا شریف میں ہے یہ حدیث بہت تفصیل سے. کہنے لگے کہ میں نے نہیں دیے, مانا نہیں آدم علیہ السلام نے. اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے, فرمایا کہ نسی آدم, آدم کو یاد نہیں رہا, نسی آدم, 960 سال تک کہاں یاد رہتا بھائی, ہم کو یہاں 2-4 سال کا یاد نہیں رہا. صبح سالم کیا کھائے تھے یاد نہیں ہے ہم کو, کل کیا پکایا تھا گھر والی نے وہ یاد نہیں ہے, اگر پکایا تو, اور اگر ہمیں ہی پکانا پڑ گیا تو بھی یاد نہیں رہ رہا. اور میں نسی آدم, آدم بھول گئے, فنسی ذریت ان کی اولاد بھولتی ہے. تو بھولنا بہت اچھا وصف ہے کیونکہ بہت سی جگہوں پر کارآمد ہے, لیکن بہت برا وصف ہے کہ بہت سی اچھی چیزیں بھول جاتے ہیں. اور یہ کتنی بری بات ہے کہ ہم دین کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھول گئے, اس لیے یاد دلانا پڑتا ہے. اس لیے قرآن پاک میں یاد دلانے کا حکم ہے کہ دین کیا ہے, دین کی ذمہ داری کیا ہے, دین کی اہمیت کیا ہے, دین کے تقاضے کیا ہیں, دین کے شعبے کیا ہیں, دین کے فرائض اور واجبات کیا ہیں, وہ مسلمانوں کو یاد دلاؤ. اس میں سے آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ہم مذاکرہ کریں. ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی ہمارے لیے فکر والا موضوع ہے اور بولنے کی ضرورت نہیں ہے, مطلب ہر آدمی اس معاملے میں فکر مند ہے, بالخصوص مغربی ممالک میں رہنے والے, جس کے اندر امریکہ بھی آتا ہے, یورپ بھی آتا ہے, سب بھی آتے ہیں. یوں تو ساری دنیا ہی میں یہ حالات ہو گئے ہیں, اسپیشلی ہمارے ان ملکوں کے اندر ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں اور بہت فکر ہے کہ کیا ہوگا ان کا. اچھا, ہمارے پاس دین کی اتنی فکر نہیں تھی, ہمارے اندر یہ چیز جو آئی ہے نا وہ دین کی فکر کی وجہ سے نہیں آئی, ان کے پریشان کرنے کی وجہ سے آئی. جب دین نہیں تھا تو اس بے دینی کی زندگی نے جو حالات پیدا کیے, پھر جو بچیوں نے بھاگنا شروع کیا بچوں کے ساتھ, پھر جو بچوں نے بھگانا شروع کیا بچیوں کو, پھر جو اولاد نے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی شروع کی, پھر جو نافرمانی کا جذبہ مزاج پیدا ہوا, پھر جو حریت اور آزادی ہوئی, تب لوگوں کے ہوش آئے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہمیں تو کسی نے سچ کہا تھا کہ تم آئے ہو ان ممالک کے اندر, بہت مشکل سے تم اگر اپنا دین بچا سکو گے تو صرف اپنی نسل تک بچا سکو گے, تمہاری تیسری نسل وہ ہماری جیب میں, یہ نوبت ہے. اس کی وجہ سے ہم فکر مند ہو گئے. اس کے ساتھ پلس اللہ پاک نے کو تھوڑا بہت دین کی بھی سمجھ بھی دی, دین کی طرف رجوع بھی دیا, متوجہ ہوئے ہم دین کی طرف, نمازیں پڑھنے لگے, تھوڑا سا سنتوں کی طرف آئے, کچھ دین کی محنت ہوئی, اللہ نے کچھ دعوت کی محنت کے ذریعے سے عمومی فضا بنائی, آواز لگی, لوگوں کو یاد آیا کہ ہاں بھائی ایسا ہونا چاہیے. تو پھر اس کے بعد میں اور فکر پڑ گئی کہ اب ہمارے بچوں کے دین کا کیا ہوگا, ان کی تعلیم و تربیت کا کیا ہوگا. اس میں ہم سب یہاں سے وہاں تک پریشان ہیں. ہمارا یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے, کرنا کیا ہے اس معاملے میں. اس اعتبار سے میرے دوستو بھائیو, دو چیزیں ہیں، ایک تعلیم دینا ہے اور ایک تربیت دینا ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ تعلیم مل گئی تو تربیت ملے، ضروری نہیں ہے کہ تربیت مل گئی تو تعلیم ملے. تربیت کہتے ہیں ادب سیکھنے کو. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تعلیمی، مجھے میرے رب نے علم دیا اور بہترین علم دیا ہے، اور مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا ہے. تو اگر ادب علم میں شامل ہوتا تو یہ الگ سے ورڈ نہ ہوتا. اسی لیے نالج بالکل الگ ہوتی ہے، ادب بالکل الگ ہے. ادب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک دو کاموں میں ادب ہے کہ تمیز سے بات کرو، نہیں. ادب جو ہے نا زندگی کے پورے اسٹائل کو حاوی ہوتا ہے، ہر ایکشن کو حاوی ہوتا ہے. ادب کہتے ہیں اعمال کے انجام دینے کا وہ بہتر طریقہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سکھایا، کہ جنرل اعمال جو بھی تم کرتے ہو، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، استنجا کرنے میں، کنگھی کرنے میں، جوتے پہننے میں، اور جناب رہنے سہنے میں، بات چیت میں، طور طریق میں، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں، سب چیزوں میں، ایک ایک چیز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھایا ہے باضابطہ. ایون ان چیزوں میں بھی سکھایا ہے جس کے دونوں پہلو برابر ہیں، اس میں بھی کہا کہ مجھے یہ پسند ہے. بعض کام ایسے ہیں کہ آپ ایسا بھی کر لو جائز، ویسا بھی کر لو جائز، منع نہیں ہے، یعنی کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن ان دونوں میں سے ایک طریقہ حضور کو اللہ نے سکھایا ہے کہ یہ کرو، ایسا کرو اس کو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کچھ کام تو وہ ہیں جو غلط ہیں نہیں کرنے کے، وہ بتائے کہ یہ نہیں کرنا ہے. کچھ کام کرنے کے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے، کرنا ہی کرنا ہے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں دونوں چیزیں برابر ہیں، ہر چھوٹی چیز میں بھی ہے ایسا، بڑی سے بڑی چیز میں بھی. اس میں دو پہلو جو ہوتے ہیں کام کے، ان دو پہلوؤں میں سے ایک پہلو اللہ پاک کی طرف سے چوز کیا ہوا ہے، اس کو ادب کہتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ سرکار دوالا، اب ہم مسلمان سیدھے ہاتھ سے کیوں کھاتے ہیں، بائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کھاتے، سیدھے ہاتھ سے کیوں پیتے ہیں، بائیں ہاتھ سے کیوں نہیں پیتے؟ ادب میں ہے یہ بات. حالانکہ بائیں ہاتھ سے اگر کوئی کھا لیا تو ظاہر ہے کہ کچھ ویسی چیز نہیں ہے. ویسے کھانے کے معاملے میں اتنی بات ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا ناجائز میں شمار ہوتا ہے، عام آداب سے ہٹ کر تھوڑا سا اور اس آگے کی چیز ہے. اور ہم سیدھے ہاتھ سے کیوں کھاتے ہیں؟ کپڑا پہنے تو پہلے سیدھے ہاتھ میں آستین ڈالو. اگر آپ بائیں ہاتھ میں ڈالیں گے تو کرتا نہیں پہنا جائے گا، پھر بھی پہنا جائے گا. کوٹ نہیں پہنا جائے گا، پھر بھی پہنا جائے گا. جوتا جو ہے وہ آپ سیدھے ہاتھ میں پہنا دیں، سیدھے پیر میں پہلے پہن لیں، بائیں میں بعد میں پہن لیں تو بھی پہنا جائے گا، بائیں میں پہلے پہن لیں، سیدھے میں بعد میں پہن لیں تو بھی پہنا جائے گا. استنجا خانے میں جاتے ہوئے آپ سیدھا پیر ڈال دیں تو بھی اندر جائیں گے، بائیں پیر ڈال دیں تو بھی اندر جائیں گے. نکالتے ہوئے سیدھا پیر نکالیں تو بھی باہر آ جائیں گے، بائیں پیر پہلے باہر ڈالیں تب بھی باہر آ جائیں گے. اگر کوئی بائیں پیر نکال کے اندر چلا گیا، یہ سیدھا پیر ڈال کے اندر چلا گیا، تو کوئی گناہ نہیں ہو جاتا. اسی لیے ہم لوگ کیئر بھی نہیں کرتے کہ ہم کیسے جا رہے ہیں کیسے آ رہے ہیں، کیونکہ کوئی گناہ نہیں. ہم تو گناہ کے کاموں کو کرنے کے عادی ہیں، تو جو گناہ نہیں ہے اس کو کہاں سے کریں گے؟ مگر اس ہر ہر ایکشن میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متعین طریقے پر بتایا ہے کہ یہ ایسا کرنا ہے. اور یہ وہ بہت بڑا علم ہے جس کو امت نے بھلا دیا. امت یہ سمجھتی ہے کہ عقائد اور عبادات اور فرائض دین، یہ دین ہے، بقیہ میں تم کو چھوڑا گیا ہے. کلچر میں تم آزاد ہو، تہذیب میں تم آزاد ہو، لباس میں تم آزاد ہو، شکل صورت میں تم آزاد ہو. اور یہاں تک یہ بات آئی کہ یہ اس زمانے کا کسٹم تھا. یہ بے دینی کی بات جو آ رہی ہے مسلمان کی زبان پہ اور پڑھے لکھوں سے آ رہی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کی سائڈ کون سی ہے، کون سا رخ سے ہی آتی ہے ایسی بات ہے، میں اس کی وضاحت کرنا پسند نہیں کروں گا، آپ جانتے ہوں گے. یہ کسٹم تھا، تہذیب تھی اس زمانے کی. ابو جہل کو بھی بڑی داڑھی تھی، ابو جہل بھی پگڑ باندھتا تھا، ابو لہب بھی پگڑ باندھتا تھا، ان کے پاس بھی لمبا جھبا ہوتا تھا، وہ زمانے کا کسٹم تھا. ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اس زمانے کا کسٹم ہونے کی وجہ سے یہ دین نہیں ہے. شاید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے جو کیا وہ دین ہے، ابو جہل نے، ابو لہب نے کیا کیا اس سے بحث نہیں ہے. جب آپ نے کر لیا وہ اللہ کا سکھایا ہوا تھا.
اب وہ دین ہو گیا. ہاں فرق مراتب اس میں ضرور ہے, درجے ہیں. ادب میں یہ ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز اس طرح سکھائی ہے اس طرح کرنا, چاہے وہ کوئی سی بھی چیز ہو, ادب میں یہ بات ہوتی. علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تعلیمی. اسی لیے آپ کو حدیث شریف میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بعض ایسے واقعات ایسی جزیات ملیں گے کہ ان کو دیکھنے سے, ان کو پڑھنے سے, ان کو سننے سے ایک طبقہ بڑا اجنبیت محسوس کرتا ہے, یہ کیا ہے یار, اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے یار. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انٹینشنلی اس کو کرے, امت کو بتانے کے لیے کرے, امت کے لیے نمونہ دینے کے لیے کیے, تو اب اگر ان کی عقل ماری گئی ہے تو ہم تھوڑی چلیں گے ماری ہوئی عقل کے پیچھے. ہمیں تو سرکار کی تعلیم اصل ہے, چھوٹے چھوٹے جزیات ہیں. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی کل شیء, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں تیامن کو یا داہنی جانب کو پسند فرماتے تھے, حتی التناعل والترجل, یہاں تک کہ جوتا پہننے میں اور یہاں تک کہ کنگھی کرنے میں. کیا ہوا اگر آپ نے ادھر سے پہلے کنگھی کر لیا لیفٹ سائڈ سے تو کیا ہوا, گناہ ہوتا ہے؟ گناہ نہیں ہوتا. لیکن حضور کو اللہ نے فرمایا کہ ادھر کرنا, پہلے ادھر نہیں کرنا, تو خامخی کہاں ہوگا حضور کو, اس میں کوئی بات نہیں ہوگی. اب ہماری بہنیں ان کو زیادہ کرنا پڑتا ہے کنگھی, کرنا تو پڑتا بھائیوں کو بھی, لیکن بہنوں میں ٹخلے بہت کم دکھے ہیں, بھائیوں میں تو بہت نظر آتے ہیں. پھر ان کے بال ہوتے ہیں, ان کو تو کرنا ہی ہوتا ہے. ہم رکھتے بھی ہیں نہیں بھی رکھتے ہیں, جو بھی رکھے گا, سرکار کو بال تھے اور بال بڑے ہوتے تھے حضور کے, تو کنگھی کرنے میں آپ سیدھی جانب کو ترجیح دیتے تھے, جوتا پہننے میں سیدھی جانب کو ترجیح دیتے تھے, کپڑے پہننے میں سیدھی جانب کو ترجیح دیتے تھے, پائجامہ پہننے میں سیدھے پائنچے کو ترجیح دیتے, کوئی بھی چیز ہو. پائجامہ تو آپ نہیں پہنتے تھے, تہبند پہنتے تھے. پائجامہ حضرت ابوبکر صدیق پہنتے تھے اور حضور پسند فرماتے تھے کہ یہ بہتر ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خریدا بھی تھا کہ اب میں بھی یہی پہنا کروں گا, مگر اس کی نوبت نہیں آئی. ہر چیز محفوظ ہے میرے بھائی, ہر چیز محفوظ ہے سرکار کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکالتے تھے, یہ بھی اللہ کے سکھانے سے ہوا سو ہے, آپ کو پتا ہے. جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو مانگ نہیں نکالتے تھے, بالوں میں دو حصوں میں تقسیم نہیں کرتے تھے, ڈیوائڈ کرنا دو پارٹس میں. مدینہ منورہ گئے آپ تو آپ نے ڈیوائڈ کرنا شروع کر دیا. شمائل میں یہ روایت موجود ہے, شمائل حدیث کی اس حصوں کو کہتے ہیں جس میں حضور کی عادتوں کا بیان ہوتا ہے. ترمذی شریف کی شمائل بہت مشہور ہے, اس کا اردو ترجمہ شرح بھی حضرت شیخ الحدیث نے فرمایا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ ملتی ہے, وہ رکھنا چاہیے اپنے پاس, دیکھتے رہنا چاہیے. تو مدینہ منورہ میں آپ جا کے نکالتے تھے, مکے میں نہیں نکالتے تھے. ایسا کیوں کرتے تھے آپ؟ علماء نے فرمایا کہ آپ اس لیے ایسا کرتے تھے کہ مکے کے رہنے والے لوگ مانگ نکالتے تھے, وہ مشرکین تھے, تو حضور اپنی عادت کو ان سے الگ رکھنے کے لیے اللہ کے سکھانے پر مانگ نہیں نکالتے تھے. جب مدینہ منورہ میں آپ گئے تو وہاں کے جو رہنے والے تھے وہ زیادہ یہودی تھے, تو ان لوگوں نے وہ لوگ مانگ نہیں نکالتے تھے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھایا کہ اب مانگ نکالا کرو, تو مانگ نکالنا سنت ہو گیا. اگرچہ کہ مشرکین بھی نکالتے تھے, لیکن اب یہ جو نکالنا تھا مشرکین کی موافقت میں نہیں تھا, بلکہ فی نفسی ہی وہ ایک اللہ کو پسندیدہ عمل تھا مانگ نکالنا چاہیے. تو کیا ہے, مانگ نکالے تو کیا, نہیں نکالے تو کیا, جائز ناجائز کا تو مسئلہ نہیں ہے, آداب کا مسئلہ ہے. اللہ پاک نے ایک کام کو کرنے کا طریقہ بتایا کہ یہ مجھے ایسے پسند ہے, اس کو ادب کہتے ہیں. اعمال کے اندر اللہ کے پسندیدہ طور طریق کو اختیار کرنا ادب کہلاتا ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی عجیب بات لکھی ہے, بہت ہی عجیب ہے, اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو دونوں کو غور کرنے کا موقع ملے اور سمجھ میں آ جائے بات. اتنی گہری بات انہوں نے لکھی کہ جب پہلی مرتبہ میں پڑھا تو میں خود ہی تھوڑا سا عجیب سا ہو گیا تھا, سرپرائز ہو گیا تھا. انہوں نے کیا لکھا ہے کہ یہ جو ادب ہے اس کی ایک خصوصیت ہے, اور اس میں جو بے ادبی ہے یعنی حضور والے طریق سے ہٹ کر کرنا ہے اگرچہ کہ وہ جائز ہے اس کی بھی ایک خصوصیت ہے. فرمایا کہ ادب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے دل سیدھا رہتا ہے اور بے ادبی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے. ناجائز نہیں ہے لیکن دل ٹیڑھا ہو گیا. اور جب دل ٹیڑھا ہوتا ہے تو جو قرآن کی آیت آتی ہے وہ بھی ٹیڑھی بیٹھتی ہے, جو حدیث شریف کا مطلب آتا ہے وہ بھی ٹیڑھا بیٹھتا ہے, جو دین کا مطلب آتا ہے وہ بھی ٹیڑھا بیٹھتا ہے. بات کہاں تک نکل گئی, بات کتنی دور تک نکل گئی. آئینہ جب اندر سے ٹیڑھا ہوتا, پالش اس کی ٹیڑھی ہو تو کیسا نظر آتا ہے. حیدرآبادی لوگوں کو پتا ہے, ہم وہاں پہ ہنسی گھر میں جاتے ہیں نمائش میں, ہمارے پاس نمائش لگتی ہے سال میں سال ایگزیبیشن, اس میں ایک ہنسی تفریح ہوتی ہے بچوں کی, اس میں ایک ہنسی گھر ہے, 10 روپے اس کا ٹکٹ ہے. جب آپ اس میں جائیں گے تو پیٹ درد ہو جاتا ہنستے ہنستے, اور کچھ نہ وہاں کوئی جوکر وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے, نہ کوئی ہنسانے والا ہے, نہ کوئی جوک بولتا ہے, نہ کچھ. آپ جاتے ہیں اور پیٹ دکھا لے کے آ جاتے ہیں. ہوا یہ ہے وہاں پہ کہ مختلف قسم کے آئینے بنے ہوئے ہیں, ان آئینوں میں آپ کی اپنی تصویر نظر آتی ہے, تو کسی میں ایک دم آپ ایسے لمبے نظر آئیں گے جیسے تاڑ کے جہاز کی طرح سے, کسی میں آنکھ ناک ایسے بگڑ جائیں گے کہ بالکل آپ خود آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ لاہور والا کو یہ کون ہے. وہ پوچھتے ہیں یہ کون ہے, تو ساتھ والا کہتا ہے یہ تو ہے. اب وہ اس کو ڈھکیلتا رہتا ہے. کہیں جائیں گے تو ایک دم موٹا ہوتا ہے آدمی, اتنا بڑا پیٹ ہے اس کا, کہیں جائیں گے تو ایک دم پتلا ہو جاتا ہے لکیر کی طرح سے. تو ہوا یہ ہے کہ وہ آئینے جو ہیں وہ ٹیڑھے بنگے ہیں, سیدھے بنے ہوئے نہیں ہیں, اس کی پالش جو ہے نا ویسے کی ہوئی ہے. ویسے دیکھنے میں آئینہ فزیکل ٹھیک ہے سیدھا ہے, لیکن جو پالش کرتے ہوئے انہوں نے وہ نزاکت اس میں ملحوظ رکھی, یہ ہو گیا, صحیح چیز غلط اتر گئی اس میں. آپ مجھے معاف کریں, یہ ہم لوگوں کا جو دماغ خراب ہے نا دین سمجھنے کے بارے میں, کہ علماء کرام دین کی ایک بات سمجھاتے ہیں تو صحیح لیتا نہیں دماغ, تاویلیں کرتا ہے, اعتراضات کرتا ہے, غلط نکالتا ہے بات کا مطلب, غلط نکالتا ہے حدیث کا مطلب. اس کا مین ریزن یہی ہے, کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی, بہت بڑی بات ہے. یہ قرآن و سنت کی فہم ہی صحیح باقی نہیں رہتی. فیض اقدس اللہ رب العزت کی طرف سے جو فیضان آسمان سے اترتا ہے اس کو صحیح آدمی ابزارو کرتا ہی نہیں, ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, بہت بڑے مکاشفت القلوب والے دلوں کے دل کے ماہر, دل کی سائٹ کے روحانی لین سے دل کی سائٹ کے ماہر ترین بزرگوں میں سے گزرے ہیں امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ. علم میں ہی ہے یہ تفصیل جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, یہ کتاب میں ہے, یہ اردو میں بھی میسر ہے, انگلش میں بھی میسر ہے, آپ بھی پڑھ سکتے ہو, اس میں یہ لکھا ہو. اس لیے بچوں کی تربیت ہو کہ بڑوں کے, اس اعتبار سے ہم بھی سب بچے ہی ہیں. اس زاویے سے دیکھا جائے تو ہم سب کیا ہیں, بچے ہی, ہماری کوئی تربیت ہی نہیں, بستر میں سے اٹھ کے نکل گئے بس, نہ کسی نے بتایا کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے, نہ کچھ. دنیا کو دیکھا جیسے کر رہی ویسے کرے, دنیا ادب نبوی سے خالی تھی, ہم بھی ادب نبوی سے خالی ہو گئے. ہماری عادتیں, ہمارے اتوار, ہماری ہیبٹس, ہمارے طور طریق, سب چیزیں ہٹ گئیں سرکار سے, اور دل ٹیڑھے ہو گئے. جب دل ٹیڑھے ہو گئے تو قرآن حدیث کہاں لیتا ہے پھر آدمی, پھر لینا بھی چھوڑ دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں تو اپنے پہ کوشش کرنی ہے, کم از کم آنے والی نسل کو تو صحیح ہو جانے دو, آنے والی نسل کو تو صحیح ہو جانے دو. دینی تعلیم و تربیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریگولر تعلیم کے ساتھ میں آپ کچھ سورے یاد دلا دیں, دعائیں یاد دلا دیں, کچھ حدیثیں یاد دلا دیں, پھر جنہ والا پروگرام میں پیش کر دیا کہ ہمارے پاس دین کا پروگرام ہوتا ہے, لہٰذا یہ دیکھو بچے کو اتنا یاد ہو گیا. ہمارے گاؤں میں ایک بومن تھا برہمن, ہم اصل پینڈو ہیں, گاؤں میں رہتے تھے, دیہات کے ہیں, حیدرآباد سے 60 کلومیٹر پر مغل گدہ ایک جگہ ہے شاد نگر کے پاس, وہاں کے ہیں. وہاں ایک برہمن تھا چاری, 10 پاروں کا حافظ تھا, غیر مسلم برہمن, 10 پاروں کا حافظ تھا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا کرتا تھا, یہ بولتا تھا کہ حضرت 10 پارے میں نے یاد کرنی ہے, حافظ قرآن تھا 10 پاروں کا, غیر مسلم تھا. نالج اپنی جگہ پر مفید ہے لیکن اس کا ایک وہ ہے فیکٹر بھی ہے, اس کا ایک اثر ہے, اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. وہ کفایت کرنے والی چیز نہیں ہوتی, وہ کافی نہیں ہے, وہ انف نہیں ہے وہ چیز. پھر ہم تو انف تعلیم تو دیتے بھی نہیں, دینی لین کی انف تعلیم کہاں دیتے ہیں ہم لوگ, یہ انف تھوڑا ہی ہوتا. تو نالج بھی ضروری ہے اور صحیح نالج دینا ضروری ہے. جو کتاب اچھی لکھی, جو بازار میں اویلیبل ملی, جو لوگوں نے جناب والا ڈسٹریبیوٹ کر دی, پہنچا دیا آپ کے پاس, جو انٹرنیٹ پہ مل گیا مواد, جو ویب سائٹ کے اوپر سے ہم نے نکال لیا مولانا گوگل سے پوچھ کے, وہ تھوڑا ہی نالج ہے بھائی. اس میں تو اتنی مکسنگ ہے, اس میں تو اتنا زیادہ کنفیوژن ہے, اس میں تو اتنی زیادہ بےہودگیاں ہیں کہ بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ دشمن نے حکمت کے ساتھ دس باتوں کے بیچ میں ایک بات, پندرہ باتوں کے بیچ میں ایک بات, آدھے کتاب کے بعد ایک بات, پو کتاب کے ایسا تو داخل کیا ہے اس میں گمراہی کو, اور آپ کہاں سے نکال لو گے؟ بولے تو آپ کو برا لگے گا, آپ تو آپ کے ابا بھی نہیں نکال سکتے, نہیں نکل سکتی اس میں سے چیز, بہت ماہر چاہیے اس کے لیے. ایسے ایسے مکس اور گڑبڑ شدہ علم میں سے نکالنا آسان نہیں ہوتا. تو نالج ضروری ہے اور صحیح نالج ضروری ہے, اس کے سورسز جو ہے نا وہ اتھینٹک ہونا ضروری ہے. غیر اتھینٹک سورسز سے آپ کو کبھی بھی اتھینٹک معلومات نہیں مل سکتی. یہ علماء کرام آپ کو ہدایت کرتے ہیں, آپ کی سمجھ میں نہیں آتی, ہم کو ہدایت کرتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی, ہم بولتے بس کسی طریقے سے میں نے پڑھا ہے بھائی, میں نے کتاب میں پڑھا ہے. بھائی ہر لکھی ہوئی چیز کیا صحیح ہوتی ہے کیا؟ کتاب میں ہونا اس کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ میں نے تو کتاب میں پڑھا ہے. کتاب تو وہ کتاب لے جا کے جہنم میں ڈال, اس کو گاربیج کر, وہ کتاب ہی صحیح نہیں ہے. تو وہ کتاب بھی صحیح ہونا, کتاب میں ہے سو بات بھی صحیح ہونا, وہ اتھینٹک سورسز سے جب آئیں گے تو کسی درجے میں ہم اعتماد کر سکتے ہیں, ٹرسٹ کر سکتے ہیں, نہیں تو کس بنیاد پہ ٹرسٹ کریں گے؟ اس وجہ سے کہ وہ قرآن کا حوالہ دیتا ہے, اس وجہ سے کہ وہ حدیث کا حوالہ دیتا ہے. قرآن اور حدیث کا حوالہ کس میں نہیں پایا جاتا, کس میں چاہیے آپ کو بولیے, اس میں دے دیتا ہوں میں. غلط سے غلط بات میں آپ قرآن کا حوالہ چاہو میں دلا دوں گا انشاءاللہ, یہ تو کوئی بات نہیں. وہ تو جاننے والے جو ہیں ماہر ترین, ان کو پتا ہے کہ یہ نکلا بھی ہے قرآن سے یا نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے بڑوں سے متعلق بات آ گئی, میں بول دیتا ہوں مگر ایک بات آپ کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 72 فرقے گمراہ والے میری امت میں پیدا ہوں گے, ایک ایسا فرقہ ہوگا جو نجات پائے گا. ہم لوگ جب پڑھتے ہیں عالم کا کورس, اس میں یہ 72 فرقے پڑھتے ہیں ہم لوگ. اور یہ 72 فرقے کون کون نام کے تھے اور کس وجہ سے وہ الگ الگ بنتے گئے وہ بھی پڑھتے ہیں. کتاب ہے باضابطہ اس موضوع کے اوپر. آپ کو حیرت کی انتہا ہوگی, یہ 72 کے 72 گمراہ فرقوں میں سے ہر فرقہ اپنی بات کے لیے قرآن ہی کو ذکر کرتا ہے. چونکہ ہم پڑھے ہوئے ہیں تھوڑا سا, وہ بہت بڑے عالم نہیں ہیں, ایک طالب علم ہیں, لیکن بتا رہا ہوں میں آپ کو, جتنے 72 فرقے ہیں جس میں معتزلہ ہیں, خوارج ہیں, جبریہ ہیں, قدریہ ہیں, کرامیہ ہیں, جہمیہ ہیں, فلاں ہیں, روافض ہیں, اور روافض کے 20 فرقے ہیں, یہ سب قرآن پاک کو پیش کرتے ہیں اپنے بات کی دلیل میں. تبھی تو ہمیں اس کا جواب سکھایا جاتا ہے کہ یہ غلط اس لیے ہے, یہ غلط اس لیے ہے, یہ انہوں نے آیت کا مطلب غلط سمجھا, یہ آیت کو انہوں نے فلاں سے جوڑا نہیں, ایسی یہ بات سمجھائی جاتی ہے. تو آیت کا حوالہ کافی نہیں ہوتا کہ وہ اتھینٹک ہی ہے, حدیث کا حوالہ کافی نہیں ہوتا کہ وہ اتھینٹک ہی ہے. یہ ہے کہ وہ پیش کرنے والا صحیح علم رکھ کے اس نے صحیح سورسز کو استعمال کیا نہیں کیا, کیونکہ وہ اس نے جہاں مسٹیک کی ہے وہ ہے مسٹیک, وہاں پہ ہر ایک کو نظر نہیں آتی, وہ اہل علم کو نظر آتی, ماہرین کو نظر آتی کہ کیا مسٹیک یہ کر رہا ہے. تو اس لیے ایک علم ضروری ہے, علم کا صحیح سورسز سے ہونا ضروری ہے. دوسرے اس کے ساتھ ادب ضروری ہے. ہم اپنے بچوں کو ادب کی تعلیم نہیں دے رہے ہیں. ہمارے ہاں ادب کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کوئی مہمان آ گئے تو بیٹے سلام کرو, پیرنٹس کا ادب کیا کرتے ہیں, تمیز سے پیش آؤ, ایسا نہیں بولنا چاہیے, یہ بڑی بہن ہے, یہ بڑا بھائی ہے, اس کو ایسا نہیں بولنا. تھا کچھ چیزوں میں ہم یہ دو چار باتیں کر کے بول رہے ہیں, ہم اس کو ادب سکھا رہے ہیں. ادب کی حقیقت ہے کہ ہر عمل میں عادت ویسی ڈالنا جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی, یہ ادب کی حقیقت ہے.
لہذا اس کو غور کریں کہ یہ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھا رہا ہے کہ بائیں ہاتھ سے، یہ چپل سیدھے ہاتھ سے پہن رہا ہے کہ بائیں پیر سے، یہ بیت الخلاء میں جب جا رہا واش روم میں تو یہ پایا سیدھا پیر پہلے ڈال رہا ہے کہ بایاں پیر پہلے ڈال رہا ہے، یہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو یہ واش کریں کہ یہ سیدھا پیر پہلے ڈال رہا ہے کہ بایاں پیر پہلے داخل کر رہا ہے، یہ کپڑے پہن رہا ہے تو کیسے کپڑے پہن رہا ہے، اس کے کپڑے سنت سے ملتے ہوئے ہیں یا فساق اور فجار سے ملتے ہوئے ہیں. ہر زمانے میں لباس دو قسم کا ہی ہوتا ہے، یا نیک لوگوں کے مشابہ یا برے لوگوں کے مشابہ. جو برے لوگوں کے مشابہ لباس ہوگا چاہے وہ پورے جسم کو چھپا دے پھر بھی صحیح نہیں ہوگا، جو اچھے لوگوں کے مشابہ ہوگا چاہے وہ پوری طرح سنت سے میچ نہ کرے پھر بھی صحیح ہوگا، وہ اس کے اپنے اصول ہیں کچھ احکام ہیں. تو لباس وہ کون سا پہن رہا ہے، بات چیت میں کیا بات کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، سونے میں طریقہ اس کا کیا ہے. ہمارے پاس تو یہ کہ پڑے گئے گڈے کے اوپر اوندے پڑ گئے ہیں، بڑے چھوٹے سارے اوندے پڑے ہوئے ہیں. اوندا سونا انتہائی غلط ہے، بلکہ علماء نے ناجائز تک لکھا ہے، کیونکہ ایک آدمی اوندا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر سے اس کو سیدھا کیا تھا کہ یہ حاضی استراحت و اہل النار، یہ آپ نے فرمایا کہ یہ جہنمیوں کے سونے کا طریقہ ہے، ابھی سے کیوں پریکٹس کر رہا ہے، ابھی سے کیوں پریکٹس کر رہا ہوں میں بول رہا ہوں، دونوں نے نہیں فرمایا کہ مجھے تو وہاں لانگ ٹائم کے لیے جانا ہے تھوڑا عادت ہو جائے. اصل حضور سیدھی طرف سوتے تھے یا چت سوتے تھے، لیکن بائیں طرف سونا بھی خلاف سنت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا ہے، خلاف سنت ہونے کا بھی ایک اصول ہے، لیکن اوندھے سے منع کیا آپ نے. ہمارے بچے اوندھے سو رہے ہیں، بچیاں اوندھے سو رہے ہیں، عورتیں اوندھی سو رہے ہیں، مرد اوندھے سو رہے ہیں، ارے ساری زندگی اوندھی ہو گئی. سو رہا کیا بچہ، سو کیسا سوتا کیسا ہے، اٹھتا کیسا ہے، سونے کی دعا پڑھنے کی عادت ہوئی کہ نہیں ہوئی، جاگنے کی دعا پڑھنے کی عادت ہوئی کہ نہیں ہوئی، کھانے سے پہلے کی دعا کی عادت ہوئی کہ نہیں ہوئی، کھانے کے بعد کی دعا کی عادت ہوئی کہ نہیں ہوئی، استنجا خانے میں آنے جانے کی عادت ہوئی. دیکھنے کے اعتبار سے اس میں آپ فرض واجب کی بحث کرو گے تو فرض واجب نہیں ملے گا یہاں پہ، فرض واجب نہیں ملے گا یہاں پہ، لیکن یہاں یہ ضرور ملے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام اس طریقے سے اس لیے کرتے تھے کہ اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کو سکھایا تھا، جس کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبی. اور یہ بڑوں کے لیے بھی ہے، چھوٹوں کے لیے بھی ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے. اور تربیت جو ہوتی ہے نا وہ اسی طرح سے ہوتی ہے. یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے ولکن کنوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ربانی ہونے کی تعلیم کرتے ہیں، بلکہ ہے قرآن پاک میں پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ ربانی ہونے کی تعلیم کرتے ہیں. اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الذی یرب الناس بصغار الامور الی کبارها، تربیت کے اصول یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے عادت بنائی جاتی ہے تو پھر بڑی بڑی باتوں تک پہنچایا جاتا ہے. ہم سوچتے ہیں بڑی بڑی موٹی باتیں چند ہو جائیں اس کے بعد ہو گئے فنش، نہ وہ چھوٹی رہتی نہ وہ بڑی رہتی، پٹلون کی تاک میں لنگوٹی بھی جاتی ہے، بولتے ہیں نا وہ حساب ہو جاتا. جب تک ہر چھوٹی بڑی چیز کو آپ کیئر نہیں کریں گے، اچھا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی، اس عادت کا ایک خاص اثر، اصل تربیت کہتے ہی اس کو ہیں. تو اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کے اندر تعلیم کس انداز کی دینا ہے وہ مسئلے ہیں، یہ جو ریگولر ایجوکیشن کا سسٹم ہے اس سسٹم سے ہمیں کیسے اپنے آپ کو ہینڈل کرنا ہے، اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی دینی ذہنیت کی حفاظت کے ساتھ، وہ ایک مسئلہ ہے. جو انوائرمنٹ ہے بچوں کے کھیلنے کودنے کا انوائرمنٹ ہو یا باہر پھرنے گھومنے گھمانے کا انوائرمنٹ ہو، اس میں کیسے ہینڈل کرنا ہے وہ ایک مسئلہ ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ اب ہم تو بچہ بہت رو رہا تو اس کو کارٹون کے سامنے بٹھا دیتے کہ چلو جان تو چھٹی تھوڑی دیر کی. اور آپ کو پتا ہے کہ کارٹونوں میں کیا ہوتا ہے، مجھے ایک صاحب نے شکاگو میں بتایا کہ کارٹونوں پر ملین آف ملین ڈالر اس لیے خرچ کیے جاتے ہیں کہ کارٹون سے غیر محسوس طریقے پر کیسی ذہنیت ڈیولپ کرنا ہے اس پر باضابطہ کام ہوتا ہے. وہ دیکھا کارٹون آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نہ خریدنے والے کو نہ دیکھنے والے کو کیا ہے، اس کے ذریعے سے ایک ذہنیت ایک مینٹالٹی پریپیئر کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد اس کے لیول اس کے بعد والا لیول آتا ہے پھر اس کے بعد والا لیول آتا ہے پھر اس کے بعد آپ بغیر بولے بتائے کہ بچہ اپنے ہاتھ میں سے دوسروں کے ہاتھ میں جا چکا ہوتا ہے. رحمانیت سے شیطانیت کی طرف سفر مکمل ہو جاتا ہے. اس کا سلوک الی شیطان طے ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ صاحب ان کو کھیلنے کے لیے کوئی چیز دی جائے تو کیسے دی جائے, ان کے کھلونے کیسے ہوں, ان کے گیمز کیسے ہوں, ان کو دینا ہے کہ نہیں دینا ہے, کب دینا ہے, جن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ کیسے ہوں, ہوم ورک کیسے کیا جاتا ہے, ہوم ورک کیسے دیا جاتا ہے, لائبریری سے اپنے لیول کی کتابیں چوز کرنے کے واسطے جو ہے نا ان کو ترقی کے واسطے جو ہوتا ہے ذاتی مطالعہ کرنا ہوتا ہے, اسٹڈی کرنا ہوتا ہے, تو اسٹڈی کے لیے سلیکشن جو ہے نا ان کے اوپر چھوڑ دیا جائے, وہ ہمیں کرنا ہے. ایک لمبا کام ہے. یہ سب تربیت کے حصوں میں سے ہمارے پاس جو ہم گائیڈنس چلاتے ہیں پری اسکول سے لے کے 8 تک اسکول بھی چلتا ہے, تو اس میں کسی بھی اسٹوڈنٹ طالب علم کو یا طالبہ کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ جا کے لائبریری سے لائے. ہمارے ٹیچرز جو عالمات ہیں وہ جاتی ہیں, جو یہاں کی تعلیم یافتہ ہیں, وہ یہاں کی گریجویٹ ہیں, وہ جا کے دسیوں بیسیوں کتابوں میں سے اسٹوریز کو سلیکٹ کرتی ہیں ہر لیول کے اعتبار سے. تھرڈ والوں کے لیے یہ, سیکنڈ والوں کے لیے یہ, فورتھ والوں کے لیے یہ, فائیو ففتھ والوں کے لیے یہ, وہ سلیکٹڈ جو ہے نا میٹیریل لانا پڑتا ہے وہاں سے. آپ ویسے لے لے کے آئیں گے تو وہ تو شروع ہو جاتی ہے کہانی عاشقی معشوقی سے. ایک عورت کو ہم نے ہائر کیا ہوا ہے تصویروں کے اوپر چٹی لگانے کے لیے خالی, اتنا ہے کہ بچنا ہی مشکل ہے بچنا. ہم نے کہا بھائی ایک کو نوکری اس کی دے دو بس, اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے, سوائے مجبوری کے اس کی اجازت نہیں ہے. اب مبتلا سب ہو رہے ہیں, مولوی بھی, غیر مولوی بھی, نیک بھی, بد بھی, عالم بھی, فاضل بھی, مدرسے والے بھی, لیکن مبتلا ہونے کی وجہ سے سب مل کے شراب پیے تو شراب جائز تو نہیں ہو جائیں گی. جس کو خدا کا ڈر ہے وہ تو بچے کم سے کم. سعودیہ میں ہوتا ہے, عرفات میں ہوتا ہے, مینا میں ہوتا ہے, مزدلفہ میں ہوتا ہے, حج میں ہوتا ہے, مکے میں ہوتا ہے, حرم میں ہوتا ہے, مسجد نبوی میں, سب لے کے فوٹو کھڑے ہوئے رہتے ہیں, یہاں سے وہاں تک چکا چک چل رہا ہے. اور جہاں تک بندے کا ناقص علم ہے, یہ فوٹو لینے میں اور شراب پینے میں بال برابر کا فرق نہیں ہے, ایک بال کا فرق نہیں ہے اس میں. اتنا سخت گناہ ہے, یہ حدیث میں آپ غور کریں گے تو ہو رہا ہے, دنیا کر رہی ہے, بےہودگی پھیلی ہوئی ہے. میرے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ تربیت کے اصول میں جو باتیں ہیں وہ بہت ہیں, تو اس میں اصل چیز جو ہم اس وقت تھوڑے سے مذاکرہ جس کا ہم مذاکرہ کر سکتے ہیں بیسیکلی وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ سیرت ہے, آپ کی جو پاکیزہ سنتیں ہیں, بچپن سے بچے کو اس کا عادی بنا دیا جائے, اسی کی عادت ہو اس کو کہ یہ کام ایسے ہی کیا جاتا ہے, بلکہ اس کو پتا ہو, بس ہیبٹس بن جائے اس کی. وہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ شروع سے اس کو اس کی عادت ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے, آپ کی جو آداب ہیں, آپ کا جو طریقہ تھا وہ کام کو کرنے کا, وہ بات کو بولنے کا, وہ انداز جو آپ کا تھا, وہ جو لباس آپ کا تھا, وہ جو رہائش آپ کی تھی, اس کے اندر ایک بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو مجاہدوں والا جو رخ نظر آئے گا, لباس میں, کھانے پینے میں, رہنے سہنے میں, کہ آپ جب لیٹتے تھے تو آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشان آ جاتے تھے, وجنا والا کھانا آپ کو بہت کم ملتا تھا, کھانا بہت کم کھاتے تھے آپ, اور ملتا بھی تو کم کھاتے تھے, ملتا بھی کم تھا, اگرچہ کہ اللہ نے اجازت دی تھی, اختیار دے دیا تھا کہ کہو تو تمہیں ہر قسم کی سہولت دے دیں گے, حتیٰ کہ ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں گے اور ان کو موویبل بنا دیں گے کہ آپ جہاں جاؤ گے وہ ساتھ جائے گا, یہ اختیار تھا سرکار کو. آپ فرمایا کہ نہیں, میں اس روش کو اختیار نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ عبد نبی بنوں, ایک دن مجھے ملے تو کھاؤں اور شکر کروں, ایک دن مجھے نہ ملے تو صبر کروں اور نہ کھاؤں, فاقے سے رہوں اور صبر کروں. اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس میں ہمارا تحمل نہیں ہے, ہم برداشت نہیں کر سکتے ان چیزوں کو, اس لیے روکھے پن والے رخ سے بچوں کے گھروں میں تعلیم و تربیت کا نظم نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو میں نے ایسا دیکھا, وہ پریشان ہوئے, پھر نبھاؤ نہیں ہو سکا ان سے, ارے یہ سنت ہے, یہ لباس ہے, یہ سالن دو دوسرا نہیں پکانا, یہ سنت کے خلاف, یہ دستخانہ ایسا رہنا چاہیے, بس ایک پرانا ہے نا یہ بس ہے, یہ برتن جس سے زیادہ کہ یہ سنت کے خلاف. ایسے میں اگر آپ جائیں گے تو اتنے سامنے والا اتنا تنگ ہو جائے گا کہ اس کو دین میں تنگی نظر آئے گی, مشکل ہے. وہ آپ کا ذاتی حال بن سکتا ہے, آپ ذاتی طور پر اس کو اپنے اوپر اپلائی کر لے سکتے ہیں, لیکن اجتماعی طور پر گھر میں ایسا ایک ماحول ڈیولپ کرنا چاہے بہت مشکل چیز ہے.
اور شریعت میں یہ حکم بھی نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ کھانے میں پینے میں سہولت میں ترفو کے اعتبار سے جو نعمتیں اللہ پاک کی دی ہوئی ہیں حدود شریعت میں ان کا استعمال رکھنا. اب لباس حضور کے پاس ایک ہی ہوتا تھا, بھانی ہمارے بچوں کے پاس بھی ایک ہی رہیں گا, ہم شاپنگ کو جائیں گے نہیں. یہ طریقہ غلط ہوگا. اور یہ بھی طریقہ غلط ہے کہ جو سیل پہ آیا وہاں جا رہے ہیں لینے, جو سیل پہ. عورتوں کو تو یہ سیل کے جتنے پیپر آتے ہیں نا یہ مردوں کی مصیبتیں اور عورتوں کی نعمتیں. یہ کام کی چیز نہیں ہے مگر خریدنا ہے. کیوں سیل پہ آیا ہے؟ ارے سیل پہ آیا تو تجھے کیا بھائی سے. ابھی ہمارے پاس ایک فیملی گھر بدلی ہے, وہ جناب والا اس نے کہا کہ صاحب اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا ہم نے سامان خریدا ہوا ہے, گھر میں رکھنے کو ہی جگہ نہیں ہے نئی جگہ پہ. میں نے کہا استعمال میں آتا؟ کہنے لگے استعمال میں نہیں آتا, چھ سال سے پڑا ہوا ہے. کئی باکسز ایسے ہیں کہ کھلے تک نہیں ہیں چھ سال میں. کیوں سیل پہ آ گئے تھے؟ یہ تو تبذیر ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. ہم سمجھتے کہ گناہ نہیں کیا ہم نے, یہ تو شیطان کی بہنیں بن کے آ گئی. ہم بھائی بن گئے تھے تو پیسے دے دی, سہولت دے دی, وہ بہن بن گئی, جا کے اس کے اپنے سسٹر بن کے آ گئی. وہاں جو قرآن پاک میں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا, تو ترفو بھی ہو تھوڑا, اللہ پاک کی نعمتوں سے سہولت حاصل کرنا بھی ہو, پہننے میں کھانے میں تھوڑا تنوع ہو گیا, پہننے میں تنوع ہو گیا. یہ ہمارے تحمل کے اعتبار سے اور حالات کے اعتبار سے اور ہماری کمزوری کے اعتبار سے شریعت کی دی ہوئی گنجائش سے فائدہ اٹھانا ہے. وہ اسلام میں ہے یہ گنجائش. اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو طرز زندگی اختیار کی تھی دونوں خلفاء کے بعد میں, وہ اسی گنجائش کو بتانے کے لیے کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ مزاج نبوت کو بتانے کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسا تھا, ہم اسی مزاج پہ رہنے کی کوشش کریں گے. حتیٰ کہ اگر کسی کو انہوں نے گورنر بنایا اور گورنر بننے سے پہلے وہ اونٹ پہ جاتا تھا, گورنر بننے کے بعد اس کو گھوڑے پہ بیٹھنے نہیں دیتے تھے, کہنے کے بعد آپ اونٹ پہ ہی رہیں گے. لباس میں بھی ایسے بہت نگرانی تھی. پھر بعد میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی خلیفہ اسلام خلیفہ راشد, تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو شریعت کی حدود بتائیں کہ آپ توسع کہاں تک کر سکتے ہیں, حتیٰ کہ مسجد نبوی میں توسیع حضرت عثمان نے کی. مکان ذرے بڑے بنا لیں, مکان کشادہ کر لیں, اچھی سواریاں استعمال کر لیں, اچھے کھانے کھا لیں, یہ اجازت کو انہوں نے بتایا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ دین یہی ہے. نہیں, یہ گنجائش ہے, فلیکسیبلٹی ہے اس میں. تو ایسی چیزوں کے اعتبار سے علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ اس میں کہاں تک کس طرح کی گنجائش اسلام میں ہے اور پسندیدہ ہے, اور یہ ادب نبوی کے خلاف نہیں ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ادب اور تہذیب کے خلاف نہیں ہے. اور بقیہ یہ جو عادتیں ہیں ہماری, ان سب عادتوں کے اندر بچوں کو عادت شروع سے وہی ڈال دی جائے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, الذی رب الناس بصغار الامور الی کبارها, حتیٰ کہ ہم اپنے ذات سے یہ کوشش کریں کہ ہماری عادتیں بھی ویسی ہو جائیں. عبد الفتاح ابو قدہ ایک بہت بڑے محدث, ابھی حال میں ان کی وفات ہوئی, اور وہاں سے وینکوور میں ان کے بیٹے ڈاکٹر بھی ہیں, وہ بھی ہیں, بھی بڑے محدث تھے, شامی ہیں وہ. اور ہم ایک مرتبہ دارالعلوم حیدرآباد میں جب ہم نے سیمینار کیا تھا تو ان کو دعوت دی تھی, وہ وائس چانسلر بھی رہے ہوئے ہیں مدینہ یونیورسٹی کے, چانسلر رہے ہوئے ہیں بلکہ, تو وہ آئے ہوئے تھے. تو اس موقع پر موضوع ہمارا تعلیم و تربیت تھا, جو ہمارا سبجیکٹ جس پر یہ سیمینار ہم نے کیا تھا تعلیم و تربیت تھا. تعلیمی نصاب کیا ہو, کریکولم کیا ہو, کیسا سلیبس کیسا بنائے دینیات کا, تربیت کے اندر کیا کیا چیزیں لائیں. تو انہوں نے ایک بات بڑی عجیب کہی, انہوں نے کہا کہ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے, میں ایک مرتبہ 40 دن جماعت میں انڈیا میں آیا ہوں. یہ انہوں نے بتایا, بہت بڑے عالم دین تھے, اور بے شمار عربی کی کتابیں حدیث کی کتابیں ہیں. اور فرمایا کہ اس میں مجھے خاص بات یہ ہے کہ کچھ سنتوں کی مجھے عادت نہیں تھی, ان 40 دنوں میں نے عادت ڈالی. پھر انہوں نے سنائی بھی تھی کہ کون کون سی سنت کی مجھے عادت نہیں تھی, بس عادت نہیں تھی, اس میں پسند نہیں کرتا تھا, ویسی بات نہیں ہے. محبت تو حضور کے ہر عمل سے ہر مسلمان کو ہوتی ہے, لیکن ہم اپنی عادت نہیں ڈالے اس کے مطابق. کہیں گے میں نے اس میں عادت ڈالی, 40 دن کنٹینیو کرنے سے پھر میرے کو وہ چیز قابو میں آ گئی. دعوت کا جو, تبلیغ کا جو کام ہے وہ بڑوں کے لیے اصلا اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ وہاں دو کام کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اندر سے مزاج بنایا جاتا ہے حضور کی محبت کو اضافہ کرنے کا,
بھڑکایا جاتا ہے آخرت کی فکر پیدا کرنے کا، اللہ سے ایمان کو قوی کرنے کا. پھر اس مزاج بنانے کے ساتھ میں جو اعمال میں لگایا جاتا ہے وہ سنت والے ہوتے ہیں. پہلے تو بڑے مذاکرے ہوتے تھے، آج تو تبلیغ والوں نے بہت کم کر دیا ہے. کھانے سے پہلے کھانے کا مذاکرہ کہ بھائی اس کی سنتیں کیا کیا ہیں کیا نہیں، ہوتا ہے آج بھی لیکن بس ویسے ہی چل رہی گاڑی. پھر اس کی نگرانی بھی ہوتی تھی امیر صاحب کی طرف سے، ترغیب دیتے تھے بڑی محبت سے پیار سے، مجبور کسی کو نہیں کرتے تھے لیکن ایسا انداز اختیار کرتے تھے کہ اب ایک آدمی نکو تو نہیں بن سکتا 20 آدمیوں کے بیچ میں، وہ بھی کرنے لگتا تھا. سونے سے پہلے سونے کا مذاکرہ، کھانے کے وقت کھانے کا مذاکرہ، نماز سے پہلے کی سنتیں، نماز کے بعد کی سنتیں، موقعہ سنتیں، غیر موقعہ سنتیں، نماز کے اندر کے آداب اور نماز کے اندر کی سنتوں کا مذاکرہ، اور ساری سنتوں کا، عادتوں کا، دعاؤں کا اہتمام، فلاں دعا فلاں دعا فلاں دعا فلاں دعا، ایک تربیت کا وہ ایک وہ ہے کورس تھا، وہ کورس ہے ابھی بھی. وہ اگر آدمی صحیح اصول سے اپنا وقت گزارے نا تو بڑی تربیت ہوتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ عبد الفتاح ابو غدہ نے خود اپنی زبان سے بیان کیا اور ہمارے اور ان کی بات کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، عادت ہوئی ان کو. تو یہ عادت بڑوں کو ڈالنے کے واسطے الگ سے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارا گروتھ کچھ ایسا ہوا ہے کہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی گئی. جیسے بڑے ہو گئے ویسے بڑے کر دیا، جیسے ماحول تھا ویسے بڑے کر دیا، اسکول کو بھیج دیا اسکول کا یونیفارم تھا وہ پہنا دیا، ہمارے خاندان والوں میں جو کچھ پہنا جاتا تھا وہ پہنا دیا، ہمارے خاندان و بودوباش میں جیسے لوگ رہتے تھے ویسے ہم بھی رہنے لگ گئے. اس طرح عادتیں ہم نے پکڑی ہوئی ہیں. اسی وجہ سے اگرچہ ہم گنہگار ہیں لیکن اتنے بڑے گنہگار نہیں ہیں. یعنی کوئی انٹینشنلی حضور کی مخالفت کرنا بول کے سیکھے ہوئے نہیں ہیں یہ کام، ہم سرکار کی مخالفت ہمارے لیے ہے اصل، اس وجہ سے ہم نے یہ سیکھا ہے. ایسا نہیں کیا مسلمان نے بس کیئر لیس، توجہ نہیں کی کہ بھائی جس وقت عادت بنانے کی بات تھی اسی وقت ہی بنا دیتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. النفس کتفلی، النفس کتفلی، ان اربعتہ ارتضا و ان فطمتہ ان فطم. آدمی کی طبیعت جو ہے وہ بچے کی طرح ہے، جب تک دودھ پلاتے رہیں گے دودھ پیتا رہے گا، دودھ بن کر کے روٹی کھلائیں تو روٹی کھانے لگے گا. انسان کی طبیعت کیا ہے؟ بچے، نفس آدمی کا بچے کی طرح ہوتا ہے، جو عادت ڈالے وہ عادت پکڑتا ہے. اگر ہم سنتوں کی عادت ڈالیں تو سنت سے ہمیں اتنا، ہم اتنے مانوس ہو جائیں گے اس سے، ہمیں کوئی برائی نہیں لگے گا. ایک گاؤں میں ہم گئے تھے، ان گاؤں والوں، اب تو خیر کافی ان کی اصلاح ہو گئی تھی، ہمارے والد صاحب جب پہلے پہلے وہاں پہنچے تو پھر وہاں کے حالات جیسے تھے وہ سنائے گئے، ان لوگوں نے خود سنایا ہمارے یہ حالات تھے. اس کی وہاں کی خصوصیت یہ تھی کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن سارے داڑھی والے تھے، بڑی بڑی داڑھی والے. ان کے پاس تصور نہیں تھا، اس کا عادت ان کو تھی نا نماز کے نہ روزے کے، دینداری نہیں، داڑیاں ماشاء اللہ بڑی بڑی، دیکھنے والا سمجھنا ہے یا تو سارے علامہ فہامہ رہتے ہیں. ان کو پوچھا کہ بھائی یہ کیا قصہ ہے، نہ نماز کے نہ روزے کے لیکن تمہاری داڑیاں بڑی ہیں. کہنے کے اس میں شراب پینے میں سہولت ہوتی. وہ گاؤں کی جو سیلی بنتی ہے نا، گاؤں کی جو دیسی شراب، اس کے اندر تو کچر پٹی سب ہوتا ہے، مکھیاں تک ہوتی ہیں. اس میں کہ وہ ہم ایسا کر کے اس کو چھلنی کے طور پر یوز کرتے ہیں. عادت، عادت ایسی چیز ہے، اچھی چیز کی ڈالو یا بری چیز کی ڈالو. کیوں نہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال کی عادت ڈالیں اپنے بچوں کو، خود اپنے آپ کو ویسی عادت میں کیوں نہ ڈالیں. یہ ہے وہ چیز جس میں مسلمان بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، بہت بھاری غلطی. ہماری بچوں کی تربیت خراب ہونے کا بڑا عنصر یہ ہے. اور ایک بات اور کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں میرے بزرگوں، اسی لائن کی ہے بات تو چونکہ بہت ہیں اور ظاہر کہ ہر وقت تو پوری باتیں کہی بھی نہیں جاتی، طبیعت چلتی بھی نہیں، لیکن ایک بات آگے ذہن میں بتاتا ہوں. یہ جو سنت والا کلچر ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بے کلچر نہیں رکھا، ہمارا ایک کلچر ہے یاد رکھ لو. ہم دوسرے کلچر کی نقل جو کرتے ہیں نا وہ بہت بڑا بھاری غلطی کرتے ہیں. ہمارا اپنا ایک کلچر ہے، ایک تشخص ہے، ایک امتیاز ہے، ہماری بدوباش کا ایک اسٹائل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلچر دیا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو اللہ یاد ہو یا نہ یاد ہو، آپ دین میں لپٹے ہوئے رہتے ہیں، سیف رہتے ہیں آپ. غفلت کے وقت میں دین لپتا ہوا ہوتا ہے آدمی کو، ہماری بہنیں بھی سنیں ہمارے بھائی بھی سنیں. اور جس کو غفلت کے وقت میں دین لپتا ہوا نہ ہو اس کا دین بچا نہیں کرتا ہے، اس کا دین بچا نہیں کرتا ہے. بہت سے قوموں میں، ملکوں میں یہ بیماری آئی، وہ کہاں تک پہنچی میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو. ایسے لوگ
جو عربی زبان بولنے والے عربی النسل قوم کے اچھے قرآن اور حدیث کے ماہر ان کے نزدیک کسی طرح سے یہ بات آ گئی کہ کلچر کی اہمیت نہیں ہے, آپ مغربی کلچر کو اختیار کر سکتے ہیں. ایسے ایسے شہر ہیں, ایسے ایسے ملک ہیں جہاں 70% اور 80% ایسے لوگ مرتد ہو چکے ہیں. چلے جاؤ برازیل, چلے جاؤ جمائکا, پناما اور فلاں اور فلاں اور فلاں فلاں, یہ سب دیکھ لو جا کے. جب آئے تھے تو انتہائی دیندار تھے, ذہن کے اعتبار سے, فکر کے اعتبار سے, نمازوں کے پابند تھے, لیکن کلچر کو اہمیت نہیں دی انہوں نے. یہ لیونگ اسٹائل تو کیسا بھی ہو سکتا ہے, وہ غفلت کے وقت میں دین لپتا ہوا نہیں تھا, وہ آہستہ آہستہ دور ہوتے گئے, پھر غفلت بڑھتی گئی, پھر نمازوں پہ مصیبت آ گئی, پھر روزوں پہ مصیبت آ گئی, پھر دین کے اور چیزوں پہ مصیبت آ گئی, دھیرے دھیرے دین سے نکل گئے. اب جناب والا دادا جس نے مسجد بنائی تھی وہ زندہ ہے ابھی, اور پوتا وہ کہتا ہے کہ آئی ایم ناٹ مسلم, نو مور مسلم, نو مور اسلام, ایسی باتیں کرتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اس کلچر نے وہاں تک پہنچا دیا ہوں. ہم جس ملک میں ہیں اس کی نزاکت کو محسوس کریں. جب اللہ پاک نے یہ سہولت دی ہے, ہم آزاد ہیں, اس حریت سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ صاحب یہ فریڈم ہے, ہمارا اپنا ایک کلچر ہے, ہم اپنے بچوں میں, بچیوں میں اور مردوں میں اور عورتوں میں اس کی پابندی کریں. بھلے سے ہم گنہگار ہیں, ہم خطا کار ہیں, ہم قصوروار ہیں, ہم دین پہ نہیں چل پاتے, لیکن ہم اپنے کلچر کو چھوڑنے کی ضرورت کیا پڑی, کیا مصیبت پڑی ہوئی ہمیں. اس میں فائدہ کیا ہے؟ بڑا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے دین محفوظ ہو جاتا ہے قوموں کا, نسلوں کا. اس کی ایک مثال میں نے ابھی دوسری جگہ سنائی, اور شاید میں نے یہاں بھی اس سے پہلے سنائی ہوگی یقیناً, کیونکہ وہ میری زبان پہ آئی جاتی ہے. وہ ہمارے یہاں ایک حادثہ ہوا تھا حیدرآباد میں, جب میں تھا جہاں پہ ہم پڑھاتے تھے وہاں کے قریب میں کسی گھر میں ایک بچی کا انتقال, بچی جل گئی, آگ لگ گئی اس کو, اس کو فوراً دوا خانے کو لے کے بھاگے, وہاں گئے ڈاکٹروں نے دیکھنے کے بعد کہا تھوڑا بہت علاج کر کے کہ یہ بچ نہیں سکتی, مر جائے گی. تو ہم لوگ جو ہے ڈاکٹر صاحب کے اطراف ٹھہرے ہوئے تھے, جو ہمارا گروپ تھا, ہماری اپنے فیملی کی تو نہیں تھی لیکن بارہ محلے کی تو تھی بچی, وہ ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہ. تو ایسے ڈسکس کرتے ہیں نا, باتیں مذاکرے میں آ جاتی ہیں. تو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب کیا, کیوں مرے گی, کیوں مرتی ہے, کیا اس کا ہارٹ کام نہیں کرتا, اس کا برین کام نہیں کرتا, اس کا لیور کام نہیں کرتا, اس کی کڈنی فیل ہو گئی, کیا قصہ ہے؟ تو کہنے لگے اس میں سے کوئی بھی چیز ڈیمیج نہیں ہوئی لیکن یہ مر جائے گی. ہم نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 80% جل گئی ہے. اس وقت کی بات ہے, یہ 25 سال پہلے کی بات بولو میں آپ سے. پھر وہاں سہولتوں کی بھی بات ہوتی ہے, یہ 80% جل گئی ہے. اور 80% جلنے کے بعد میں انفیکشنز کو روکنے والی چیز باڈی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو اسکن ہے دیکھنے میں اس کی اہمیت زیادہ نہیں ہے لیکن اتنی ہے کہ یہی انفیکشنز کو روکتی ہے, یہ جل چکی ہے. لہذا 50,000 قسم کے بیکٹیریا, وائرس, یہ وہ جب حملہ کریں گے باڈی پر تو دفاع نہیں کر سکتی, ڈیفینس نہیں کر سکتی باڈی, اس لیے یہ مر جائے گی. مر بھی گئی بیچاری. تو اب ایک بحث کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسکن کی اہمیت زیادہ ہے کیا ہارٹ کی اہمیت زیادہ ہے, برین کی اہمیت زیادہ ہے, کڈنی کی اسکن کی زیادہ ہے کہ برین کی زیادہ ہے, اسکن کی زیادہ ہے کہ لیور کی زیادہ ہے, اسکن کی زیادہ ہے کہ کڈنی کی زیادہ ہے. لوگ بولتے ہیں نا, ارے بھائی عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے, ارے بھائی نماز زندہ رہنا, عبادت ہونی چاہیے. اس کا انکار نہیں ہے لیکن اس کا بھی تو انکار نہ کرو بندو خدا کے, اس نزاکت کو بھی تو سمجھو. تو غیر اسلامی انفیکشنز کو روکنے کے واسطے کیا ہے تمہارے پاس؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا کلچر ہے, وہ ان کی عادتیں ہیں, وہ ان کی سنتیں ہیں, وہ ان کا طور طریق ہے, کھانے میں, پینے میں, رہنے سہنے میں, پہننے اوڑھنے میں, سب چیزوں میں, وضع قطع میں, شکل صورت میں. یہ جو ہے غیر اسلامی جراثیم کے انفیکشن سے روکنے کے واسطے مسلمان کے لیے ضروری چیز ہے, اگرچہ کہ مقابلتاً دماغ سے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے, دل کے اتنی طاقتور چیز نہیں ہے. عقیدوں کے اعتبار سے ایسی بات نہیں ہوتی, عقیدے میں اس میں بہت بڑا فرق ہے, عبادتوں اور فرائض کے اعتبار سے ایسی بات نہیں, اس میں بہت بڑا فرق ہے, لیکن ہر چیز کی ایک اپنی اہمیت ہے, اس کی بھی ایسی اہمیت ہے. تو بچوں کی تعلیم و تربیت میں یہ بہت بڑا فیکٹر ہے, دماغ میں رکھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں میں. آپ کے بچے پہنتے کیا ہیں, آپ کے بچے کھاتے کیسے ہیں, جہاں چار پیسے آئے تو ٹیبل کرسی آنا ضروری ہے, کیا مصیبت آ گئی, کیوں ہم نیچے بیٹھ کے نہیں کھا سکتے, کیوں دسترخوان بچھا کے نہیں کھا سکتے, کیوں سنت کے مطابق نہیں کھا سکتے, کیوں ہم اس میں بے عزتی محسوس کرتے ہیں, ہماری اس میں کیا بے عزتی ہے؟ نبی کا نبی بے عزت کرنے کے لیے آتا ہے؟ نبی نے بے عزت کیا ہے مسلمان کو؟ انہوں نے ایک طریقہ ہمیں دیا ہے, اسی میں ہماری عزت ہے. یہ چیز ہے ٹکنے کی. ہمارے بچوں کا پہننا اوڑھنا, ہمارے بچوں کا کھانا پینا, ہمارے بچوں کا رہنا سہنا, ہمارے بچوں کی عام عادات اور اتوار, یہ جتنے سنت سے قریب ہو کر عادی عادت پکڑیں گے, اس کی عادی بنیں گے, تب وہ بچے ہمارے آنے والی نسلیں ہماری ان کا یہ یہاں جائیں یا کہیں جائیں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن تربیت ان کے اندر ایسی نہیں ہوئی ہے پھر ان کو کوئی بچا بھی نہیں سکتا, پھر ان کو کوئی بچا بھی نہیں سکتا. بس ان باتوں کے ساتھ میں معافی چاہتا ہوں. آپ لوگوں سے تھوڑا سا جوش آ گیا مجھے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.